بعض ایسے اعمال ہیں جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے یقینی طور پہ دینی اعمال ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان کو جاری فرما رہے ہیں تو وہ ان کو خود سنت کے طور پہ جاری نہیں فرما رہے. مثلا نماز کے بعض اذکار ہیں، صحابہ نے کچھ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی ہیں اور آپ نے اس میں تصحیح کی یا آپ نے رد و بدل کر کے ایک مختلف چیز بتا دی، یا خود آپ ہی کے اذکار ہیں. تو اب یہ اعمال تو دینی بھی ہیں اور ان اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسی عبادت میں پڑھ رہے ہیں شب و روز، تو پھر یہ سنت کے طور پہ جاری کیوں نہیں ہو رہے؟
نہیں، آپ نے جو لفظ جاری استعمال کیا وہ آپ نے کیا ہی نہیں. یعنی میں نے پہلے عرض کیا کہ جب آپ جاری فرمائیں گے آپ کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے نا.
جی،
یعنی آپ کسی چیز کو جاری فرما رہے ہیں تو پھر تو وہ سنت ہو گئی.
ٹھیک ٹھیک.
یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کچھ چیزوں کو ذکر کے طور پر جاری کر دیا، کچھ چیزوں کو عمل کے طور پر جاری کر دیا.
درست.
جاری کر دیا، اب وہ سنت ہو گئی. وہ کیا چیزیں ہیں؟ مثلا ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے شروع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ہم رکوع میں جاتے ہیں، ہم قومے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم دو سجدے کرتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں دو رکعتوں کے درمیان میں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ وہ اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سنت کے طور پر جاری کر دی.
ٹھیک.
اذکار میں دیکھ لیں، یعنی خفض و رفع پر اللہ اکبر کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، السلام علیکم کہہ کر ہم نماز ختم کر دیتے ہیں. یہ نماز کے اذکار ہیں جو آپ نے جاری فرما دیے، ہر جگہ انہی کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی حصہ ملاتے ہیں. یہ وہ نماز ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی ہے. اب اس کے بعد آپ نے مزید کیا کہا کہ اب نماز کے اندر تم کوئی ذکر، کوئی مناجات، کوئی دعا کرنا چاہتے ہو کرو.
ٹھیک.
اس لیے کہ نماز یہی ہے. تو لوگوں کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ یہ جو اختیاری حصہ ہے، یعنی نماز جو لازمی طور پر جاری کر دی گئی وہ ہو گئی، اختیاری حصہ. بہت خوبصورت چیز ہے یہ، اگر آپ دیکھیں کہ نماز کا ایک حصہ جاری کر دیا گیا، وہ دین کی حیثیت سے رائج ہو گیا، ایک حصے میں لوگوں کو اختیار دیا گیا کیونکہ یہ دعا ہے، مناجات ہے. یعنی وہ تسبیح کیا پڑھیں گے، وہ رکوع میں کیا پڑھیں گے، وہ سجدے میں کیا پڑھیں گے، وہ قعدے میں کیا دعائیں کریں گے، یہ لوگوں پر چھوڑا گیا.
اچھا.
اس بات کو لوگ چونکہ نہیں سمجھتے تو اس وجہ سے کوئی اختلاف دیکھ کے بھی بعض اوقات کہتے ہیں نماز میں کیوں اختلاف ہو گیا. خود اللہ کے پیغمبر نے اس کے ایک حصے کو لوگوں پر چھوڑ دیا، تم اپنے شوق سے مناجات کرو، دعا کرو، تسبیح کرو، اور بار بار یہ فرما دیا. اب اصول بیان کر دیا.
جی.
اس اصول کو بیان کیا تو میں نے عرض کیا کہ ایک طرف لوگوں کو یہ تجسس ہوا کہ جو اختیاری حصہ ہے، یعنی جو جاری نہیں کیا گیا، اختیاری حصہ ہے، اس میں حضور کیا کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے کبھی آپ کی زبان سے کوئی چیز سن لی، کبھی پوچھ لی، اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. دوسرے یہ کہ کسی موقع کے اوپر اپنے شوق سے کوئی کام کیا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں انہوں نے غلط طریقے سے یہ کام کر دیا، یعنی اختیاری حصے میں اختیار کو استعمال ٹھیک طرح سے نہیں کیا، تو تصحیح فرما دی. مثال کے طور پر کسی آدمی کو دیکھا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اتحیات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو ہم اتحیات کہتے ہیں، یہ اصل میں اس ذکر کی وجہ سے کہا جاتا ہے. یعنی آپ یہ کہیے قعدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علی اللہ، السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو، اللہ پر سلامتی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو خود سلامتی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میں تو اصل میں بس سلام پیش کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، سلام پیش کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے.
اچھا.
تو آپ نے ایک دعا سکھا دی. ایسے ہی صحابہ کرام نے کسی موقع کو پوچھا کہ ہم آپ کو سلام پیش کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا ہم دعائیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی کریں گے، تو یہ تو ہمیں کچھ معلوم ہو گیا. لیکن جو یہ درود کے لیے کہا ہے یا رحمت بھیجنے کے لیے، درود کا مطلب ہے رحمت بھیجنا، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو آپ خاموش رہے، ایک بار پوچھا، دو بار پوچھا، پھر آپ نے وہ جس کو آپ درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ سکھا دیا لوگوں کو.
ٹھیک.
تو یہ بات ہے جو اس عنوان کے تحت یا اس اصول کے تحت میں نے بیان کی ہے کہ وہ چیزیں جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جاری نہیں فرمایا، جاری فرمانے کے بعد تو سنت ہو گئی، جاری نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس کو لوگوں کے اختیار پر چھوڑا.
ٹھیک.
اور اس میں ظاہر ہے یا اپنا اختیار کبھی استعمال فرمایا اور لوگوں کے علم میں آ گیا، یا لوگوں کی کسی خواہش پر آپ نے کسی چیز کی ہدایت کر دی. تو ان کے لیے بھی سنت کا عنوان نہیں ہوگا. حضور کا عمل اگر بیان کیا جائے گا تو اسوہ حسنہ. یہاں بھی دیکھیے وہی چیز ہے کہ کیا چیز سنت کے طور پر جاری کی گئی ہے، وہ اور کیا چیز اختیاری تھی اس کو الگ الگ رکھا جائے. نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے پوچھ کے دیکھ لیجئے بر صغیر میں, وہ آپ کو جو نماز پوری پڑھی جاتی ہے وہ پوری کی پوری کہے گا کہ جیسے یہ رسول اللہ نے جاری کی. دراں حال ہے کہ اس نماز میں جو اختیاری اذکار ہیں وہ ہمارے علماء نے بتائے ہیں. اگر آپ حدیثوں کو پڑھیں تو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قرات شروع کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں پڑھنا شروع کرتے ہیں, اس سے پہلے جو دعائیں پڑھتے تھے وہ ایک نہیں ہے.
اچھا,
وہ سبحانک اللہم و حمدہ کا نہیں ہے, صرف وہ نہیں ہے, وہ بھی ہے, وہ دسیوں دعائیں جو آپ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے آپ رکوع میں کیا پڑھتے تھے, میں نے وہ سب اپنی کتاب میزان میں جمع کرتی ہیں, ان کو ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے, وہ سب حدیثوں میں بیان ہو گئی ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہت متنوع ہے اس معاملے میں, کوئی ایک ہی تسبیح آپ نہیں فرماتے تھے. اسی طرح سے دعائیں کرنا, رکوع میں دعا کیجئے, آپ سجدے میں دعا کیجئے, اسی طرح بعد میں جو دعائیں ہیں, کب نماز ختم کر دینی ہے, یہ ساری جتنی چیزیں لوگوں کے اختیار پر چھوڑی ہیں.
تعدد ہی بتا رہا ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ ایک ہی چیز جاری کرے,
تعدد بتا رہا ہے, آپ نے جاری بھی نہیں کی. یعنی جاری کرنے کا عمل رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہونا چاہیے نا, وہ ہوا ہی نہیں ہے سرے سے. یہ بات یاد رکھیے کہ جو سنت ہے اس کے پیچھے اللہ کا رسول اپنے انیشیٹو کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور جو اسوہ حسنہ ہے وہ آپ اپنے اختیار سے عمل کرتے ہیں, لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. وہ راوی سے شروع ہوتا ہے, دیکھنے والے سے شروع ہوتا ہے, اور یہ اللہ کے پیغمبر سے شروع ہوتی ہے سنت.